محترم سامعین کرام، محترم مولانا اقبال نائت صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول کا جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی۔ آپ کی ولادت دنیا کی ہر مخلوق کے لیے ایک زبردست رحمت اور اللہ کا تحفہ قرار دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حال پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر ہر جگہ تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، ظلم عام تھا، بربریت عام تھی، ایک دوسرے کا حق مارنا اور ایک دوسرے کو دبانا اور ایک دوسرے پر ناحق ظلم کرنا یہ عام ہو چکا تھا۔ سیرت کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے ہمیں اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کس حال سے گزر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ چھٹی صدی عیسوی اور ساتویں صدی عیسوی میں یورپ کا حال اور یونان کا حال، فارس کا حال، رومن امپائر اور پرشین امپائر کا جو حال بیان کیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کا حال سن کر کے۔ انسانیت کو اس قدر کچل دیا گیا تھا، دبا دیا گیا تھا، اور اپنے سے کمتر بادشاہوں کا طبقہ، حکمرانوں کا طبقہ، نچلے طبقے کو اس قدر کچل دیا تھا کہ انہیں انسان کے نام سے پکارا نہیں جاتا تھا۔ ان کی حیثیت جانوروں سے بھی گئی گزری ہو چکی تھی، انہیں انسان کی حیثیت سے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یورپ کی تاریخ اور ان کے اخلاق کے تعلق سے کتابوں میں باتیں آئی ہیں کہ وقت کے حکمران چراغ جلا کر کھانا کھانے کے بجائے ایک انسان کو کھڑا کرتے تھے اور اس انسانی جسم پر تیل چھڑکتے تھے اور اس پر آگ لگاتے تھے اور اس کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے، اور انہیں یہ منظر دیکھنے میں بڑا لطف آتا تھا کہ انسان کیسے تڑپ رہا ہے، کیسے تڑپ تڑپ کر وہ اپنی جان دے رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے میں وہ بڑا مزہ محسوس کرتے تھے۔ جنگلی جانوروں سے، شیروں سے، چیتوں سے انسانوں کا مقابلہ کرایا جاتا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی جان کیسے نکلتی ہے، وہ کیسے تڑپ تڑپ کر، سسک سسک کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جس طرح کی عیاشیاں اور اس طرح کی مستیاں دنیا کے انسانوں پر چھائی ہوئی تھی۔ عرب قبائل کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں باتیں آتی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، چالیس چالیس سال تک ان کی مسلسل جنگیں چلا کرتی تھی صرف اس بنیاد پر کہ فلاں کے اونٹ نے فلاں کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، فلاں قبیلے کے ایک شخص نے فلاں قبیلے کے شخص سے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، اور کوئی بنیاد نہیں تھی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہا سال کی جنگیں بپا ہوتی تھی اور ان جنگوں میں ہزاروں انسان کام آتے تھے. کوئی ان کے یہاں انسانی جانوں کی قیمت نہیں تھی. عورتیں انسان قرار دینے کے لائق نہیں سمجھی جاتی تھی. ایک بدنما داغ تھا ان کے لیے عورتوں کی پیدائش. خریدا جانے والا بیچا جانے والا سامان کی طرح عورتوں کی حیثیت تھی. باپ کا انتقال ہوتا, باپ کی بہت ساری بیویاں ہوتی, تو بیٹا ان بیویوں کا وارث بنتا اور وہی کام انجام دیتا جو باپ انجام دیتا. یہ حیثیت تھی. حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور امانت اور سچائی دور دور نہیں پائی جاتی تھی. یہ کیفیت تھی پورے عالم کی, صرف عربوں کی نہیں. ہندوستان کے تعلق سے اس زمانے کا حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 کروڑ بت یہاں پوجے جاتے تھے. ہر گھر کا, ہر فرد کا الگ الگ بت ہوا کرتا تھا, جس کو پوجتا تھا اس کا الگ نام بھی ہوتا تھا. خدا سے غفلت, خدا سے بیزاری اس قدر عام تھی کہ خال خال کوئی نظر آتا تھا جس کے ذہن و دماغ میں اللہ کا تصور اور اللہ کا تخیل پایا جاتا. کچھ نہیں تھا, جنگل کا راج تھا. ظلم پہ ظلم ہوتا تھا, زنا کیا جاتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. شراب پی جاتی تھی, سود لیا جاتا تھا, ہر طرح کی برائی جن برائیوں کا انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے آج کے دور میں, وہ تمام برائیاں اس وقت کی دنیا کے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ کی عبادت کہیں کسی گرجا گھر میں اور کہیں کسی عیسائی عبادت گھر میں پائی جاتی تھی, ورنہ ہر جگہ خدا بیزاری اور اللہ سے دوری کا عالم تھا. بت پوجے جاتے تھے, انسان انسانوں کی پوجا کرتے تھے. یہ حال تھا ایران میں. ایرانی بادشاہ اس کے عوام اسے پوجا کرتے تھے. اسی لیے جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایران کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں یہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ان کے پیدا کرنے والے پروردگار کی عبادت کی طرف بلائیں اور انہیں نکالیں. اس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا. قوم کا سردار, پوری قوم اس سردار کی پوجا کرتی تھی, اس کے سامنے جھکتی تھی, سر ٹیکتی تھی وہ پوری قوم, اور اس کے لیے منتیں اور نذرانے پیش کی جاتی تھی. انسان انسان کی پوجا میں لگے ہوئے تھے. ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں رحمت بن کر. انسانیت کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی تحفہ ہے تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر کہ اللہ نے انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا, جو رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے آپس کی دشمنیوں سے, عداوتوں سے, شرک کے مائل کچیل سے, گناہ کی گندگیوں سے ان کے دلوں کو صاف اور پاک کر رہا ہے رسول. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کتاب و حکمت کی, قرآن اور سنت کی تعلیم یہ رسول عطا کر رہا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے, کتاب و سنت کے پڑھنے اور سیکھنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, جسے قرآن ضلال مبین سے تعبیر کر رہا ہے. کھلی گمراہی تھی. کوئی عقل مند, کوئی ہوش مند انسان کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ راہ راست پر ہیں اور سیدھی راہ پر گامزن ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ان کی گمراہی کھلی کتاب کی طرح تھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حقیقی اور بنیادی مقصد جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کی کتاب سنانے کے لیے، اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے، اللہ کی کتاب سمجھانے کے لیے، اور اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کو عمل کرانے کے لیے. یہ بنیادی مقاصد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور آپ کی رسالت کے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہی اللہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں، جن کے یہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، پڑھائی کا اور لکھائی کا کوئی چلن نہیں تھا، ایسے لوگوں میں اللہ نے ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، جو رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بنیادی مقصد، اساسی مقصد قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا ہے، پھر اس کے بعد سمجھانا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرانا ہے، پھر دلوں کی صفائی اور پاکی کا کام انجام دینا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے دنیا کی محبت سے، دنیا کی زیب و زینت کی محبت سے اور آپس کی عداوتوں اور نفرتوں سے، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے نبی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ آپ کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے جو قرآن مجید کھول کر نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتا ہے، وہ بھی کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. نبی کی رسالت سے، نبی کی بعثت سے، نبی کی آمد سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سمجھاتے ہوئے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا. میری مثال اور اس چیز کی مثال جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسلادار بارش. کمثل الغیث الکثیر، اب بارش زمین کے ایک حصے پر اتر رہی ہے لیکن وہ حصہ پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر سے گزر رہا ہے اور اس پانی سے اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جو پانی قبول کر رہا ہے لیکن اس کے اندر کسی چیز کو اگانے کی اور کسی غلے کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے. کوئی گڑھا ہے، کوئی تالاب ہے، اس میں پانی سٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے، زمین کا حصہ وہ ہے جو زمین، جو آسمان سے اترنے والے پانی کو جذب کر رہا ہے اور پانی جذب کر کے اپنے اندر سے وہ غلے اگا رہا ہے. تو یہ وہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی. آخر میں جو بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ حصہ زمین کا پانی جذب کر رہا ہے، غلے اس سے نکل رہے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں، وہ مسلمان اور وہ اہل ایمان مراد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی کتاب کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے بھی ہیں. اور اس سے پہلے جو مثال دی گئی وہ طبقہ ہے جو چیزوں کو قبول تو کر رہا ہے اور دوسروں کو پہنچا بھی رہا ہے لیکن خود عمل سے قاصر ہے، کوتاہ ہے، اور تیسرا جو سب سے پہلے بیان کیا گیا، زمین کا وہ حصہ جو صرف پانی اس کے اوپر سے گزرتا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے غلہ اگانے کی، وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں جو باتیں سنتے ہیں لیکن دل ان کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو رسول ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا کام انجام دیتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جن باتوں کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اسی رسول اور اسی نبی کی بعثت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی تھی، ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انك انت العزیز الحکیم، اے پروردگار میری امت میں میری نسل میں ایک ایسے نبی کو ایسے رسول کو بھیج دے جو رسول ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے یعنی ان کو پڑھ کر سنائیں اور ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، کتاب و حکمت ان کو سکھائیں، اخلاق کی تعلیم دے، تو بڑا ہی عزیز اور حکیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد قرآن مجید کی تعلیم ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کو سمجھائیں اور سکھائیں اور اسے کھول کھول کر بیان کریں، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتُبَيِّنَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے، فیصلہ کرنا قرآن مجید کی روشنی میں تم صحیح صحیح فیصلہ کرو، کسی خیانت والے شخص کی طرفدار مت بنو، یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر انسانیت کے سلسلے میں فکر مند رہتے تھے کہ پیغام ان تک پہنچایا نہیں، اس پیغام پر لوگوں نے عمل کیا یا نہیں، اپنی جان نشاور کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ قریب تھا کہ تم اپنی آپ کو ہلکان کر دیتے، اپنی جان اپنے ہاتھ سے نکال دیتے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یقیناً تم اپنے آپ کو تب ہلاک کرنے والے ہو اس بنیاد پر کہ لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا قرآن مجید پہنچانے کے لیے، اسی لیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر آپ نے اپنے اس ذمہ داری کو جس ذمہ داری کے ساتھ ہم نے تم کو بھیجا ہے، اے رسول اپنے اس پیغام کو پہنچائیے لوگوں تک، بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے اس پروردگار کی طرف سے اتارے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید کی آیتیں کس طرح صاف صاف اعلان کر رہی ہے اور نبی سے مخاطب ہے اللہ رب العزت، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایک کام انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو اللہ کی طرف سے جس پیغام کو لے کر کے آپ آئے تھے اس پیغام کو نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، لوگوں کی مصیبت اذیتوں سے، لوگوں کے شرور سے تمہیں محفوظ اور مأمون رکھے گا اگر آپ اس کام کو انجام دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور آپ کی ولادت باسعادت پر ہر مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرے، آپ کے ساتھ محبت کا، آپ کے ساتھ الفت کا اور آپ سے حقیقی تعلق کا اظہار ہر مسلمان کا حق ہے. کثرت سے درود پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص تم میں سے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا، صلاۃ و سلام کا التزام رکھے گا، قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اسے معمول بنائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا جو معمول بنائے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، لہذا میں اللہ کی نعمت کے شکرانے پر روزہ رکھتا ہوں. اگر کوئی حد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر بجا لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کے شکرانے میں اس دن وہ روزہ رکھے، نہ کہ ایسے کام انجام دے جن کاموں کو دیکھ کر غیروں کو سوچنا پڑے کہ ایسی کون قوم ہے یہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں، سڑکوں پر دشواریاں کھڑی کی جا رہی ہیں. محبت کے اظہار کے طریقے ہیں لیکن وہ طریقہ نہیں ہے جو بہت سارے لوگ انجام دے رہے ہیں، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے. ہاں محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے لوگوں کو ہم بات سمجھائیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کردار کیسے تھے، آپ کے عادات کیسی تھی اور آپ کا لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا تھا، آپ کا بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، آپ کا عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، تجارت میں آپ کی کیسی امانت تھی اور سچائی اور دیانتداری تھی. یہ امور لوگوں کے سامنے لائے جائیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، کن اعلی اخلاق کے وہ حامل تھے. لوگوں کو کہ اس دن کم از کم لوگوں سے ہم کوئی اچھا معاملہ کریں اور اسے کہیں کہ آج ہمارے نبی کی میلاد کا دن ہے، ہم لوگوں سے الفت اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے نبی کا لایا ہوا یہ پیغام ہے کہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، جو انسانیت کے ساتھ اچھائی کرے گا وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہوگا. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو اپنے لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ قرار دیا گیا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسانیت اور تمام مسلمان محفوظ رہیں. یہ پیغام ہم انسانیت کو اس دن دیں، نہ کہ ایسی حرکتیں اور ایسے تماشے اور ایسی بد اخلاقیاں جن کی وجہ سے اسلام پر کوئی دھبا لگ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ کسی دوسری حیثیت سے دیکھی جائے کہ لوگوں کے لیے زحمت کھڑی کرنے والی ذات ہو گئی نعوذ